الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزأ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے والوں کی بھی وصیت کی اور تم کو بھی یہ وصیت کرتے ہیں ان تقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو. تقویٰ کہتے ہیں اللہ رب العزت سے ڈرنا اور شریعت کے اوپر احتیاط سے چلنا, اللہ تعالی سے ڈرنا اور شریعت کے اوپر احتیاط کے ساتھ چلنا, جہاں پھسلنے کا ڈر ہو, گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو, اس کے قریب بھی نہ ٹکنا. اس احتیاط بھری زندگی کا نام تقویٰ ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال چیزیں بھی بہت واضح ہیں اور جو حرام ہیں وہ بھی بہت واضح ہیں. وبینہما مشتبہ, اور ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے, پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں, وہ دل میں شبہ پیدا کر دیتی. فرمایا ان کو بھی جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑ دے گا وہ انسان مستقل ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کو پیسے دیے, اب یاد نہیں رہا کہ میں نے 100 دینے ہیں یا 105 دینے ہیں. اب چونکہ یاد نہیں رہا لہذا اگر وہ 105 یا اس سے بھی زائد دے دے گا تو وہ احتیاط پہ عمل کرنے والا ہوگا. اس احتیاط کو تقویٰ کہتے ہیں. اور آج دنیا میں ہم بہت احتیاط بھری زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ٹو بی آن دی سیف سائڈ. جس بندے کو دیکھو کام میں, کاروبار میں, دنیا کے پروگراموں میں بہت سیف سائڈ پہ رہ کے پلے کرتے ہیں, رسک نہیں لیتے. میں نے 10 بندوں کو دعوت دی ہے ٹو بی آن دی سیف سائڈ, گھر کہہ دیا ہے کہ 15 کا کھانا تیار کریں. ہمیں ایئرپورٹ پہ 7 بجے پہنچنا ہے, ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں 6:30 ہی پہنچ جاؤں. یہ جو ٹو بی آن دی سیف سائڈ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اسی کا نام شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ ہے. اور اگر آپ غور کریں, ایک تاب ملے, حج پہ جا رہا ہوں تو پھر کہنے لگے کہ میں نے کچھ ڈرافٹ بنوانے تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ اتنا خرچہ ہوگا، تو بھی آن دی سیف سائڈ میں نے اتنے سے بنوا لیا۔ تو اکثر بیشتر بات چیت میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم ذرا بھی رسک نہیں لیتے، بڑا سیف پلے کرتے ہیں ہمیشہ۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ گناہوں سے اتنا بچ کے رہو کہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ جو چیز تمہارے دل میں شبہ پیدا کر دے، تردد پیدا کر دے، اس کو اللہ رب العزت کی خاطر چھوڑ۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا عبیہ بن کعب لانے سے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں، کانٹے دار کھاڑیاں کہ یہ گزرا ہوں؟ تو پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ کہ جی بڑا بچ بچا کے، سمٹ سمٹا کے، کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اتنی احتیاط کی زندگی گزارو کہ دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو۔ اب اس کو ذرا اور کھولیں، کوئی بھی غیر محرم عورت جا رہی ہو تو فتویٰ یہ ہے کہ تم اس کی طرف مت دیکھو، یعنی جسم کو نہ دیکھو۔ تو فتویٰ نے جسم کو دیکھنا منع اور تقویٰ نے اس کے کپڑے کو بھی دیکھنا منع۔ یہ بھی ضرورت نہیں ہے وہ نیلی ہے پیلی ہے کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں، کپڑوں پہ بھی نظر نہ پڑے گی تقویٰ۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، جن کو امام العلماء والصلحاء کہا جاتا ہے، ان کے کم و بیش کوئی 300 کے قریب خلفاء کے پاکستان میں، اور اگر ان کی لسٹ پڑھیں تو سارے ہی علماء خاص و پاد و قراء، کوئی مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، کوئی محتمم ہیں، کوئی ناظم ہیں، تو ان کو امام العلماء والصلحاء کہا جاتا ہے۔ بہت رجوع دیا تھا اللہ نے، بہت تقویٰ والی زندگی تھی، اللہ اکبر۔ تو حضرت سردی گرمی جب بھی باہر نکلتے ایک چھوٹی سی چھتری ہاتھ میں تھی۔ اب گرمیوں میں تو چھتری سمجھ میں آتی ہے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے، سردیوں میں چھتری کس لیے؟ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت سردی گرمی ہر وقت آپ کے پاس چھتری ہوتی ہے، خیر تو ہے؟ تو پھر اس کو بتلایا کہ میں چھتری اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر راستے میں مجھے دائیں طرف سے کوئی عورت محسوس ہوتی ہے تو چھتری یوں کر لیتا ہوں، اور بائیں طرف سے محسوس ہوتی ہے تو چھتری اس طرح کر لیتا ہوں، میں اس کا سایہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کتنا تقویٰ ہوگا، دور سے بھی نظر ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وقت کا ایک بڑا امیر آدمی نواب اپنے بیٹے کو لے آیا، اس کا نام محمد تھا، بچہ بڑا خوبصورت، نواب کا بیٹا تھا بھی بڑا ذہین۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ اس کو اپنی شاگردی میں قبول کر لیں۔ امام اعظم ولیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی فراست دی تھی کہ ایک نظر میں بندے کو پہچان لیتے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ اس بچے کے اندر اچھی استعداد ہے، فرمایا ہاں بھیج دینا، مگر اس کو کپڑے معمولی پہنانا۔ اب وہ تو لڑکا ہے،
لیکن چونکہ ابھی اس کی پوری ریش نہیں آئی، امرد ہے، تو لڑکے میں اتنا احتیاط کہ اس کو معمولی کپڑے پہنا کے بھیجنا، وہ بچہ آنے لگا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ سامنے بٹھا کر پڑھانے کی بجائے پیچھے پیچھے بٹھاتے اور زبانی سبق پڑھا دیتے. مدت گزر گئی اسی طرح سبق پڑھاتے ہوئے. ایک دن وہ بچہ پیچھے کھڑا تھا اور سامنے دیوار پہ اس کا سایہ پڑا تو اتنی ریش اس کی نظر آئی چہرے پر، تو سایہ دیکھنے کے بعد امام صاحب نے حیران ہو کر دیکھا، جب باپ لایا تھا وہ پہلی نظر تھی اور جب داڑھی کو دیکھا تب یہ اس کے چہرے پر امام صاحب کی دوسری نظر، ہم مرد کے چہرے پہ بھی نظر نہیں جاتے. عورت تو بڑی دور کی بات ہے. اس احتیاط بھری زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ کسی ایک عمل میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں احتیاط. امام اعظم رحمت اللہ علیہ سرکاری عہدہ قبول نہیں فرماتے تھے، حالانکہ وقت کا بادشاہ ان کو چیف جسٹس بنانا چاہتا تھا، قاضی القضاء بنانا چاہتا تھا، کہتے تھے نہیں، میں جس تحقیقی کام میں لگا ہوا ہوں اس میں رکاوٹ آ جائے گی. تو وقت کے بادشاہ کو بڑی تنگی تھی، دشواری تھی، غصہ تھا. چنانچہ چار آدمی تھے اس وقت، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بھی تھے، دو اور حضرات تھے. اس نے چاروں کے بارے میں پولیس کو کہا کہ بھئی ان کو میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چیف جسٹس نہیں بنتے، کسی نہ کسی کو تو میں بناؤں گا. لوگ ہی چاروں کو گرفتار کر لیا گیا، پولیس لے کے جا رہی ہے. ایک جگہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے جو بیٹھے تو ان میں سے ایک جو تھے آخر کو کہا تھے مجتہد تھے، وہ ایسے پود بنا کے اٹھے کہ جیسے بندے نے یورینیٹ کرنا ہوتا ہے، پیشاب کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنی چادر کو انہوں نے ایسے تھاما، زبان سے کچھ نہیں بولے. اور قریب فصل تھی، فصل کے اندر گئے تو پولیس سمجھی جی پیشاب کرنے گئے، مگر وہ تو گئے تو چلے ہی گئے. اب باقی تین کو لے کے چلے. امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کیافہ لگاؤں کہ ہوگا کیا، کیا لگائیں؟ کہنے لگے میں تو وہاں جا کے ایسی بات کروں گا کہ وقت کا بادشاہ لاجواب ہو جائے گا. اور دوسرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہا کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی ہیلا وہاں پہ کر کے یہ بھی بچ نکلیں گے. اور سفیان ثوری رحمت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ پھنس جائیں گے. اور وہی ہوا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے وہ وہاں تشریف لے گئے، اور جاتے ہی انہوں نے بادشاہ سے سلام دعا کرنے کے بعد پوچھا، بادشاہ سلامت کیا حال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، آپ کے غلاموں کا کیا حال ہے، باندیوں کا کیا حال ہے، وہ آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے، گدوں کا کیا حال ہے، جان بوجھ گئے. اب بادشاہ کو بڑی انبیرسمنٹ ہوئی، اس کو میں ملک کا چیف جسٹس بناؤں اور یہ ایسا بھی وقوع. اس نے کہا ڈسکارڈ، چل اس کو نہیں بنانا. تو ان کا ہیلا تو کام آ گیا. پھر آگے امام اعظم وہی فرحمت اللہ علیہ تھے، اس نے کہا نعمان میں تمہیں چیف جسٹس بناتا ہوں. تو امام اعظم رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں میں تمہیں بناتا ہوں. تو امام صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری بات دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے. اگر تو جھوٹ ہے تو جھوٹے بندے کو چیف جسٹس ہی بنانا چاہیے، اور اگر سچ ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں میں بننے کے قابل نہیں ہوں. اب بادشاہ پریشان، وہ کہے سچ ہے تو بھی چھوٹتے ہیں اور وہ کہے جھوٹ ہے تو بھی چھوٹتے ہیں. کہنے لگا نواز تم ایسی بات کرتے ہو دوسرے بندے کو لاجواب کرتے ہو. خیر سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پھنس گئے تو انہوں نے بلا لیا. وقت کے بادشاہ نے ان سے ایک وعدہ لیا ایک موقع پر کہ اچھا اگر چیف جسٹس نہیں بننا تو پھر تم آج کے بعد فتویٰ نہ دینا کسی بندے کو. تو امام صاحب نے وعدہ کر لیا، گھر تشریف لے آئے. ایک موقع پر ان کی بیٹی نے مسئلہ پوچھنا تھا تو بیٹی پوچھتی ہے ابو اس کام میں مسئلہ کیا ہے، تو امام صاحب جواب دیتے ہیں بیٹی اپنے بھائی سے مسئلہ پوچھ لو. کیونکہ امام صاحب کا بیٹا حماد وہ بھی بڑے فقہا میں سے تھا، اپنے استاد کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، اس سے مسئلہ پوچھ لو. اس نے کہا ابو آپ کیوں نہیں بتاتے؟ فرمان لگے بیٹی میں نے بادشاہ کو قول دیا کہ کسی بندے کو فتویٰ نہیں دیا کروں گا، اگرچہ وہ اس وقت موجود نہیں میرا پروردگار تو سننے والا موجود ہے، میں اپنی زبان کا پاس رکھوں. یہ ہوتا ہے تقویٰ. اس کو کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا. ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ، مولانا احمد علی لاہوری، سکھ گھرانے کے تھے، اسلام قبول کیا اور دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بنے. تنے تنہا اکیلے پورے خاندان میں سے اکیلے اسلام قبول کیا. بس اللہ رب العزت نے پھر ان سے خوب دین کا کام لیا. ان کا واقعہ سنانے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے فراست والے تھے، انہوں نے مجھے اس وقت پہچان لیا جبکہ میں احمد علی نہیں تھا، آج تو احمد علی احمد علی. یہ فرماتے تھے. اور یہ واقعہ اس عاجز کے شیخ نے خود ان کی زبانی خود سنا، اور یہ عاجز من اور اسی طرح سنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرمانے لگے کہ میرے سسر پاکستان سیالکوٹ کے علاقے کے رہنے والے تھے، گھر میں اطلاع ملی کہ جی بیٹی جوان ہو گئی تو اگر کوئی موضوع رشتہ مل جائے تو اس کی رخصتی کر دینی چاہیے. تو میرے سسر پنجاب کے مدارس کے دورے پر چلے کہ مجھے کوئی اچھا انسان مل جائے. دل آخر چلتے چلتے دارالعلوم دیوبند پہنچے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی درس حدیث کی کلاس تھی، اس کے طلباء کو دیکھا تو ان پر آ کر ان کی نظر ٹک گئی. چنانکہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نو مسلم ہے، سکھ خاندان میں سے ہے، لیکن اب پڑھ رہا ہے اور دور حدیث تک پہنچ گیا. تو پوچھا کہ کیا یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ شیخ الہند رحمت اللہ نے فرمایا میں پوچھ لوں گا. تو جب انہوں نے پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ حضرت میرا تو کوئی خاندان والا بھی میرے ساتھ نہیں، اگر کوئی اپنی بیٹی مجھے دے اور مجھے اپنا بیٹا بنائے تو میں اس سے زیادہ اور کیا خوشی محسوس کروں گا. چنانچہ میرے سسر نے کہا کہ میں اجازت لے کے آیا ہوا ہوں، کل عصر کی نماز کے بعد نکاح کر لیں گے. آج تو کیا خاندان ٹٹولتے ہیں تو گھر دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا تفتیش چل پڑتی ہے اور اصل بات کا پتہ پھر بھی نہیں چلتا. وہ لوگ اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، وہ دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، شخصیت کو دیکھا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اگر شخصیت کے اندر خوف خدا ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، تو اس نیکی اور تقویٰ کے سبب اللہ رزق کے دروازے ان پر کھول دیں گے. کہنے لگے کہ میں اپنے کمرے میں آیا اور اپنے دوستوں کو میں نے بتا دیا کہ بھئی کل عصر کے بعد میرا نکاح ہے. تو یہ بات تو طلباء میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. کوئی مجھے مبارک بات دے رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے. اگلا دن جو ہوا تو ایک طالب علم نے کہا کہ بھئی تمہارے کپڑے تو بہت میلے ہیں، پھٹے ہیں، بسیدے ہیں، نکاح کے موقع پر تم کسی سے ادھار لے کے کپڑے پہن لو. میں نے کہا نہیں بھئی، میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا، کیوں مانگوں کسی سے؟ میں نے کبھی سوال ہی نہیں کیا کسی سے. وہ بھی آگے منطقی ہوتے ہیں، یہ طلباء ماشاءاللہ پڑھی ہوتی ہے منطق انہوں نے. تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ اچھا، اگر مانگ کے کپڑے نہیں پہننے تو یہ جو پہنے ہوئے ہیں ان کو دھو کے دوبارہ تو پہن سکتے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں. اب حضرت لاہوری کے یہ الفاظ کہ میری بدبختی آ گئی کہ میں نے اس دوست کی بات مان لی، میں نے دھوتی باندھی اور اپنے کپڑے اتار کے دھو دیے، سردی کا موسم اوپر سے اس وقت سے بادل آ گئے، اب کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، خشک ہونے کا نام نہیں لیتے، اور ادھر سے اثر کی اذان ہو گئی، اب میں کپڑے بھی لہرا رہا ہوں اور دعائیں بھی کر رہا ہوں یا اللہ ان کپڑوں کو خشک فرما دے. تو کپڑے تو خشک نہ ہوئے، جماعت میں آنا تھا تو میں نے گیلے کپڑے پہنے، اور دلہا میاں گیلے کپڑے پہن کے سردی کے موسم میں نکاح کے لیے آگے بیٹھا. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے سسر کو سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ کل یہی کپڑے تھے میلے تھے، آج یہی کپڑے ہیں گیلے ہیں، اس کا مطلب دوسرا کپڑا بھی پہننے کے لیے نہیں، اور انہوں نے بیٹی کا نکاح کر دیا. میں دار حدیث سے فارغ ہوا، بیٹی کو لے کے میں اپنی بیوی کو لے کے آیا، رشتی ہو گئی. میری بیوی میرے پاس کوئی 5-6 مہینے رہی، پھر 5-6 مہینے کے بعد واپس گئی. تو اس دوران کبھی گھر میں فاقہ بھی آتا، کبھی کھانا مل جاتا، تو ابتدائی دنوں میں بھی کئی دن ہم فاقے سے رہتے، میاں بیوی دونوں. تو جب 5-6 مہینے کے بعد میری بیوی گھر واپس گئی تو اس کی والدہ نے اسے پوچھا کہ بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسے پایا؟ ہر ماں پوچھتی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسے پایا؟ تو فرمانے لگے میری بیوی اتنی تقیہ نقیہ نیک فطرت عورت تھی کہ اس نے اپنی ماں کو جواب دیا، اماں میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی. میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ. ایسی بیوی اللہ نے. پھر حضرت وہاں سے پاکستان آ گئے، لاہور میں قیام فرمایا، مگر بڑوں کے ہاتھ لگے تھے، بہت محتاط طبیعت تھی، تقویٰ بہت، اور ان کا درس قرآن مشہور تھا پورے ملک میں. اتنا تقویٰ تھا کہ اس زمانے میں ملک میں جو باغات ہوتے تھے نا، ان کے سودے حل آنے سے پہلے لوگ کر لیتے تھے. ابھی تو ان پر بوری نہیں لگا ہوتا تھا، اس سے پہلے لوگ سودا کر لیتے تھے، ٹھیکے کر لیتے تھے. اب شریعت کی نظر میں ایسا سودا کرنا، اس کو بے باطل کہتے ہیں. شریعت خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے حقوق کا خیال کرتی ہے. وہ کہتی ہے تم ارادہ بے شک کر لو، جب پھل بن کے سامنے آ جائے گا فائنل تمہارا فیصلہ اس وقت ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سودا کر لے اور پھل ہی نہ لگے تو خریدنے والا تو مصیبت میں پڑ گیا، یا سودا کرے تھوڑی قیمت کا اور پھل کئی گنا زیادہ لگے تو دینے والے کا نقصان۔ کیا حسن ہے شریعت کا کہ بائے اور مشتری دونوں کے حقوق کا خیال رکھے، لیکن لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ اب اس کی کئی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں بیع ٹھیک ہو سکتی ہے مگر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، عام طور پہ بس باپ ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا تم زمین ہی ٹھیکے پہ لے لو آسان کا، تو زمین سے جو فائدہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا تھوڑا یا زیادہ، مگر زمین کا ٹھیکہ نہیں کرتے، وہ درختوں کے پھل کا ٹھیکہ کرتے، تو یہ بیع باطل بن جاتی ہے اور وہ پھل آیا کرتے تھے۔ تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں بازار سے پھل خرید کے نہیں کھاتے تھے، کہیں بے باطل کا پھل نہ ہو، میں اس کو ہرگز کھانا پسند نہیں کرتا، اتنی طبیعت میں احتیاط تھی۔ مگر اس تقوی کے بدلے اللہ نے ان کو نور فراست کیا دیا تھا، سبحان اللہ، عجیب نور عطا کیا تھا اللہ نے۔ تو احتیاط کے ساتھ شریعت کے اوپر چلنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ذنون مسیح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے، فرمایا کہ اگر کسی انسان کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے کسی تشتری میں رکھا جائے اور وہ تشتری سرے بازار پھرائیں تو اس بندے کو کسی بات پر ندامت اور شرمندگی نہ ہو، یعنی دل میں بھی گناہ کی آرزو نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ اس کو تقویٰ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء فرمایا کرتے تھے کہ آسان لفظوں میں تقوی کی تعریف یہ ہے، ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اگر ہمیں تقوی کے فوائد معلوم ہو جائے نا تو ہم اس کو اختیار کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ یہ اہل دنیا جو دنیا کمانے کے پیچھے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، صبح و شام مصیبتیں جھیلتے پھر رہے ہیں، دنیا بھی جلدی نہیں ملتی، اس کو حاصل کرنے والوں سے پوچھو نہ بیچاروں کو دن میں چین ہوتا ہے نہ رات کو آرام ہوتا ہے۔ عام بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے نا، یہ بیچارے دن میں کئی دفعہ جیتے ہیں کئی دفعہ مرتے ہیں۔ تو اگر تقوی کے فوائد کا پتہ چل جائے کہ اس پر کتنے فوائد ملتے ہیں، تو اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دی۔ چونکہ روزے کا بنیادی مقصد یہی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ آج اس تقوی کے لفظ کو تھوڑا کھولنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ تلاوت کریں، آپ کو ہر دوسرے چوتھے صفحے کے اوپر کہیں نہ کہیں تقوی کا لفظ نظر آئے، اتنا کثرت سے یہ استعمال ہوا ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور بالخصوص سورہ نساء میں، چونکہ اللہ تعالی جانتے تھے کہ میاں بیوی کا معاملہ اتنا نازک اور باریک ہوتا ہے کہ جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو یہ دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقون، اللہ سے ڈرنا اور یاد رکھنا تم نے اللہ سے ملاقات۔ ذرا سن لیجیے چندے، سب سے پہلی بات کہ جو متقی انسان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اور جو تقویٰ کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو تکفیر سیئات یعنی گناہوں کی بخشش ہونا یہ سب سے پہلا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ کہ متقی آدمی کو اپنے عمل کا اجر بہت زیادہ دیا جاتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ متقی آدمی کی دو رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے. ایک من سونا ایک من لوہا وہ بھی ایک من اور ایک من مٹی وہ بھی ایک من وزن تینوں کا ایک ہے. سونے کی قیمت کچھ اور ہے لوہے کی قیمت کچھ اور ہے اور مٹی کی قیمت کچھ اور ہے. اسی طرح نماز تو سب ایک ہی جیسی پڑھتے ہیں لیکن ایک عام آدمی نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ لوہے کے بھاؤ قبول کر لے اور کوئی نماز میں ہی دنیا کے دھندے سوچتا رہے گا تو ممکن ہے مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہ کریں اور اگر متقی بندہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ سونے کا بھاؤ لگا دے. ایک جیسے عمل پر اللہ کی طرف سے وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا اجر بہت بڑھا دیا کرتے ہیں. آج دنیا چاہتی ہے کہ ہمارا پروڈکٹ ایک ایسی مارکیٹ میں جائے کہ جہاں منہ مانگے ریٹ ملے. اس لیے ہر بندہ ایکسپورٹ کے چکر کہ جی اپنا جو پروڈکٹ ہے نا اس کو ایکسپورٹ کرو اور اگر فروٹ ویجیٹیبل ہیں تو ان کو آف سیزن میں اگاؤ. کیوں کہ سیزن میں جس ویجیٹیبل کی قیمت تھوڑی لگے گی آف سیزن میں اس کی قیمت 3 گنا 5 گنا 10 گنا زیادہ لگے گی. تو ہم دنیا کے معاملے میں ایسے سمجھدار ہیں اپنی چیز وہاں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں کئی گنا اس کا ریٹ زیادہ لگے. متقی بندے کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے ایمان کی کہ جو عمل وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑا کر دیا ہے. پھر اس تقویٰ کی وجہ سے انسان کو ایک نور ملتا ہے جس کو فرقان کہا گیا قرآن مجید میں. یہ فرقان کیا ہے؟ فرق بین الحق والباطل حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی ایک صلاحیت ہے ایک فراست ہے وہ بندے کو نصیب ہوتی ہے. آج ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے نا ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے مگر اللہ والوں کو وہ سمجھ مل جاتی ہے کہ ان کا دل ان کو پہلے سے بتا دیتا ہے اس راستے پہ قدم اٹھانے میں خطرہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں چھٹی حس نے بتا دیا. یہ چھٹی حس کا نام تو کفار نے شروع کیا کہ سائنسدانوں نے کہا تھا 5 حصے ہیں مگر جب 5 حصوں سے دنیا کے سارے معاملات حل نہ ہوئے تو انہوں نے پھر مجبوروں کے کہہ دیا چھٹی حس نے یہ کہا. اب پوچھو جی چھٹی حس کا نام بتاؤ کہتے ہیں نام کوئی نہیں. او خدا کے بندو اسی چھٹی حس کا نام انسان کا دل ہے اور یہی دل انسان کو بتا دیتا ہے کہ تو ٹھیک قدم اٹھا رہا ہے یا غلط قدم اٹھا رہا ہے. تو وہ اس نام کو لینا نہیں چاہتے. اگر اس حس کا نام لینے تو انہیں الہام کو بھی ماننا پڑے گا وحی کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے اس لیے انہوں نے اس کا نام چھٹی حصہ رکھ دیا. تو کئی مرتبہ انسان کی چھٹی حصہ اسے بتا دیتی ہے کہ بھئی اس کام کو کرنے میں خطرہ ہے اور بندہ قدم نہیں اٹھاتا اور واقعی اس میں خطرہ تھا. اس کیفیت کو فرقان کہتے ہیں, اس کو آپ فراست بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آیا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. صحابہ کرام کو یہ فراست بہت زیادہ حاصل ہے. اللہ سیدنا صدیقہ کرام کی جب وفات ہونے لگی تو ان کی ایک اہلیہ صاحبہ حاملہ تھی, تو انہوں نے اس وقت اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا کہ بیٹی میرے بعد جائیداد کی تقسیم بھائیوں میں اور بہنوں میں ایسے کرنا. تو بہنیں تو دو تھیں, اسماء رضی اللہ عنہا اور عائشہ صدیقہ, مگر انہوں نے تین کا نام لیا. تو کہنے لگے ابو جان ہم تو دو ہیں, تیسری کہاں سے آ گئی؟ فرمانے لگے بیٹی میری اہلیہ اس وقت حاملہ ہے اور میرے وجدان نے مجھے بتایا کہ اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے, اور واقعی ان کی شہادت کے چند دنوں کے بعد اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائے. یہ ایک نور ہوتا ہے جو بندے کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے, سچ تک پہنچا دیتا ہے. سیدنا عمر اللہ عنہ کا بھی یہی ہے. چنانچہ البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب واقعہ, خلافت فاروقی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. ویسے ہی طبیعتیں اداس ہوتی تھیں تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے سے اتنی طبیعت خوش ہوئی کہ کوئی حد نہیں. مگر ایک بات اور مزے کی کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور علی اللہ عنہ نے خواب میں پیچھے نماز بھی پڑھی. اور ایک اور بات مزے کی کہ جب نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے چہرے انور, تو ایک عورت ایک تھال لے کے آئی جس میں کھجوریں تھیں اور اس نے نبی علیہ السلام کو ہدیہ پیش کیا, تو نبی علیہ السلام نے اس میں سے دو کھجوریں حضرت علی اللہ عنہ کو بھی دی. خواب میں انہوں نے جو کھجوریں کھائیں تو بڑا مزہ آیا اور اتنے میں آنکھ کھل گئی. اب کئی خوشیاں اکٹھی, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوا, آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت بھی ملی اور آپ کے ہاتھوں کھجورے کھانے کی بھی سعادت ملی. خیر بہت خوش مزاجی میں فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لائے. چنانچہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر فاروق لانوں نے نماز پڑھائی اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہی صورتیں تلاوت کی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. اب نماز پڑھانے کے بعد سیدنا فاروق اللہ عنہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں ایک عورت تھال لے کے آئی کھجوروں کا اور اس نے امیر المومنین کو ہدیہ پیش کیا. سیدنا فاروق عمر فاروق اللہ عنہ نے اس میں سے دو کھجوریں اٹھائیں اور حضرت اللہ عنہ کو دی کہ آپ کھا لیجئے. انہوں نے کھائیں, بڑا مزہ آیا. کھانے کے بعد دل چاہا کہ اور کھاؤں, تو کہا کہ امیر المومنین مجھے کچھ اور دے دیجئے. تو جب یہ کہا نا تو عمر فاروق مسکرائے اور فرمایا کہ علی اگر تجھے خواب میں نبی علیہ السلام نے اور دی ہوتی تو میں بھی تجھے اور دے دیتا. یہ دل تھے ان لوگوں کے جو بھانپ لیا کرتے تھے, جو جان لیا کرتے تھے, جن پر اللہ تعالی حقیقت کو القاء فرما دیا کرتے تھے. اور یہی آل صحابہ کا تھا. اب یہ واقعات تو اتنے ہیں کہ اگر اس موقع پر بیان کرنا چاہیں تو پھر مجلس میں کوئی اور بات کہہ ہی نہیں پاتے. دور صحابہ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک بڑا خوبصورت نوجوان, امامہ باندھا ہے, جبہ پہنا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, چہرے پہ داڑھی سجائی ہے اور مسجد کے اندر داخل ہوا، اور اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ تھے نا سب بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا کوئی نیک نوجوان ہے، کیونکہ ظاہر شکل تو یوں محسوس ہوتے تھی کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، رنگ گورا سفید ایسے بھرپور جوانی، تو سب لوگ بڑے متاثر ہوئے. وہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں. پوچھا کیا؟ کہ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمانے لگے او نصارہ کے بیٹے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے، کہنے لگا واقعی مجھے عیسائیوں نے بھیجا تھا کہ تو اپنے ظاہر کو مسلمانوں کی طرح بنا کے جا اور اس بات کا مطلب پوچھ، اور جب وہ تجھے بتائیں اور پہچان نہ سکیں تو آپ کہیں کہ ویسے تو آپ مسلمانوں کے شیخ بنے پھرتے ہیں، جب آپ کے پاس یہ فراست نہیں تو پھر یہ دعویٰ کس بات کا؟ لیکن اس نے کہا کہ واقعی ایک نظر پہ آپ نے پہچان لیا، میرے دل میں ایمان کا نور نہیں، میں اب کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان بن جاتا ہوں. تو یہ ایک فرقان، ایک فراست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، چونکہ ان کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، اتنا تقویٰ تھا کہ حضرت اس زمانے میں گھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے سفر میں. سن لیا تھا کہ مارکٹ میں جو گھی ہوتا ہے یہ ہندوؤں کے گھروں سے آتا ہے، تو پتہ نہیں ہندو گھروں میں پاکی کا خیال بھی کوئی رکھ سکتا ہے کہ نہیں، ان کو کہاں پتہ پاکی نہ پاکی کا. تو حضرت باہر کا گھی بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اپنا ساتھ رکھتے تھے، اتنی احتیاط کی طبیعت کے اندر، اور اس وجہ سے اتنی فراست تھی کہ بندہ حیران ہو جائے. چنانچہ ہمارے مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ خود سنایا، فرمان لگے کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک شہر میں گیا. وہ شہر ایک وادی میں تھا، الگرد پہاڑ تھے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم پہاڑ سے یوں اترنے لگے نا وادی میں، تو حضرت صدیقی رحمت اللہ کی نظر شہر پر پڑی تو رک گئے اور مجھے فرمانے لگے کہ غلام حبیب، یہاں کوئی صاحب نسبت ان شخص بزرگ بھی رہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت نہیں، اس پورے شہر میں تو کوئی صاحب نسبت نہیں. پھر دوبارہ پوچھا، میں نے کہا حضرت میرا اتنا کثرت سے آنا جانا ہے کہ میں تقریباً ہر گھر کے بندے کو جانتا ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرا علاقہ ہے، تو یہاں تو کوئی بھی صاحب نسبت پورے شہر میں نہیں. تو حضرت صدیقی رحمت اللہ خاموش ہو گئے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب ہم دونوں اپنے میزبان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک اور بزرگ جو تھے کسی سلسلہ کے، راستہ گزرتے ان کے ہاں مہمان آ کے ٹھہرے ہوئے تھے. فرمان لگے جب ان بزرگوں کو دیکھا تو حضرت میرے منہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ غلام حبیب میں نے کیا پوچھا تھا؟ یہ فراست ہوتی ہے اللہ والے. ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمت اللہ علیہ، یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا اس حدیث کو. الحمدللہ اپنے اکابر کے جوتے سیدھے کرنے کی یہ سعادت ملی کہ کچی باتیں کہنے کی عادت ہی نہیں ہے، جب تک کہ ثقہ بندے سے خود نہ سنی ہو. تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا، کہنے لگے کہ والد صاحب کسی جگہ پر کسی پروگرام کے لیے تشریف لے گئے تھے، کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں کسی کی دعوت پر تشریف لے آئے اور واپسی پر اچانک ایک دن ہمارے گھر آ گئے، چونکہ بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. اس محبت کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو خلافت ملنے کے بعد بھی 40 سال اپنے شیخ کے جوتے سیدھے کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. خلافت ملنے کے بعد 40 سال تک حضرت کے ساتھ لگے رہے، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ کا راکھواں لیلا ہوتا تھا. پنجابی میں لیلا کہتے ہیں، یہ دمبا نہیں ہوتا، ایک تو ہوتا ہے نا بکرا اور ایک سیپ، اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ بھیڑ. تو وہ فرماتے تھے کہ جیسے ایک بھیڑ کو گھر میں پال لیا جائے تو وہ اپنے مالک سے بڑی مانوس ہو جاتی ہے، پھر جب مالک کہیں چلتا ہے نا باہر تو اس کو اس کی رسی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پیچھے 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 مالک کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے، اس نے موڑ کاٹ لیا، اس نے بھی موڑ کاٹ لیا. تو ہماری پنجابی زبان میں اس کو لیلا کہتے ہیں، وہ لیلا. اور راکھواں کا مطلب پالتو. تو حضرت فرماتے کہ میں اپنے شیخ کا پالتو لیلا تھا، اس طرح ان کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا. اللہ، جنہوں نے پایا انہوں نے یوں خدمت سے پایا. ایک وقت ہے کہ یوں خدمت کر رہے ہیں، اور ایک وقت میں ملک کے بڑے بڑے شیخ العزیز ان کو مرشد عالم کہہ رہے ہیں. تو وہ چونکہ تشریف لے گئے تھے کہیں دعوت جو ہے دین کے پروگرام کے لیے، تو پیچھے حضرت صدیق رحمت اللہ گھر میں آ گئے. تو صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے والدہ صاحبہ کو بتایا، حضرت کو بکھایا، پانی پلایا، خدمت کی. دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں نے گھر سے کھانا لا کے حضرت کے سامنے رکھا. کہنے لگے حضرت نے یوں کھانے پر ایک نظر دوڑائی، نظر ڈالنے کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا کہ عبد الرحمن تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا؟ یہ الفاظ کہے، عبد الرحمن تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آیا؟ کہنے لگے میرے تو پسینے چھوٹ گئے. اور میں نے کہا کہ حضرت میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں. تو میں بھاگا اندر گیا اور امی کو کہا کہ امی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. کہنے لگے کہ والدہ صاحبہ بالکل یکدم رنگ پیلا ہو گیا. کہنے لگی بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی، یہ میرے جو ہمسائے کی عورت تھی 6 مہینے سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ جب تمہارے شیخ آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں پکاؤں گی، اور میں نے پڑوسی کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اسے کہہ دیا تھا کہ اچھا پکا دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا مال کیسا ہے. تو یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں، یہ پڑوسی کے گھر کا کھانا تھا، والدہ صاحبہ نے اپنے گھر کا کھانا پکایا تب حضرت صدیق رحمت اللہ نے کھایا. یہ جو ایک نور ہوتا ہے، نعمت ہوتی ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں. یہ تقویٰ کے سبب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ اس کا چوتھا فائدہ تقویٰ کا یہ ہے، اخراج من الضیق، کہ تنگی میں سے نکل جانا. کئی مرتبہ بندے پہ حالات تنگ ہو جاتے ہیں، کاروباری حالات، گھر کے حالات، خاندانی حالات، ایسے معاملات اونچ نیچ کے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو نا ٹریپڈ محسوس کرتا ہے اور اس کو بند گلی نظر آتی ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں. متقی بندہ اگر حالات کی اونچ نیچ میں کہیں پھنس بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ کا راستہ نکال دیتے ہیں، تنگی میں سے نکال دیتے ہیں. اب بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہے یہ تقویٰ کا، کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی بندے کے کاموں میں آسانی پیدا کروا دیتے ہیں. یہ عجیب فائدہ ہے. اس کے کام ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کڑیاں جوڑ دیتے ہیں، خود ہی سنوار دیتے ہیں. کیا وجہ؟ گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تانگے میں باندھنے والے گھوڑے، یہ ہمارے ملکوں میں 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں دوڑنے کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے، وہ بڑے نسلی گھوڑے ہوتے ہیں، ان کا نسب نامہ رکھا جاتا ہے باقاعدہ. آج بھی ملکوں میں، عربوں میں، دوسروں میں ان کا باقاعدہ نسب نامہ، کہ یہ کس کے پاس تھا، اس کا کراس کس گھوڑی کا کدھر ہوا، یعنی اس طرح وہ نسل آگے چلائی جاتی ہے. اور ان کی قیمت 2 کروڑ روپیہ، 3 کروڑ روپیہ، 5 کروڑ روپیہ، اور یہ 25 ہزار کا ہیں دونوں گھوڑے. مگر وہ تیز رفتاری کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا ہوتا ہے، وہ کچھ اور شان ہے. اس کو چلا کے نہیں لے جاتے، جب لے جانا ہوتا ہے اسپیشل ٹرک بنے ہوتے ہیں، ان میں ان گھوڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، اسپیشل بندے ہوتے ہیں، ان کے فوڈ کا خیال رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ڈاکٹر ان کو چیک کرتے ہیں، اور وہ پھر مقابلے جیتتے ہیں تیز رفتاری. اب اس بات کو سننے کے بعد یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسا تیز رفتاری کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا ہو، اس کے مالک کے پاس آئے ایک بندہ اور کہے جی کہ مجھے ذرا اپنے گدھے گاڑی میں گھوڑا باندھنے آپ دے دیجئے، تو کیا گھوڑے کا مالک گدھے گاڑی میں باندھنے کے لیے گھوڑا دے دے گا؟ کبھی راضی نہیں ہوگا، کبھی تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ میرا بھاگنے والا گھوڑا، تیز رفتاری کے ریکارڈ بنانے والا گھوڑا، گدھے گاڑی میں کیسے باندھوں اسے؟ یاد رکھیے، جس طرح گھوڑے کا مالک اپنے بھاگتے گھوڑے کو گدھے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ رب العزت دین کا کام کرنے والے بندوں کو دنیا کی گدھے گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں فرماتے. وہ فرماتے ہیں یہ میرے دین کے کام کرنے والے بندے، ان کو میں ان کاموں میں الجھا دوں، ان چھوٹے کاموں میں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی نہیں ہے، خود بخود دنیا کے کام ان کے سیدھے ہوتے چلتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے، دین کے کام کی برکت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی تقویٰ کو اختیار کرتا ہے یجعل له من امره یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. جب بندے کے کام اٹکنے لگے نا اور الجھنے لگے اور وہ بندے پہ غالب آنے لگے تو اپنی زندگی کو ٹٹولے، میں کہاں بے احتیاطی کر رہا ہوں، کہاں مجھ سے اونچ نیچ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں میرے سر آنی شروع ہو گئی. اگر میں نے تقویٰ پر ایک عمل کر لیا تو میرا پروردگار خود میرا سرپرست ہوگا، خود میرا وکیل ہوگا. نعم المولا و نعم النصیر. آج کسی بندے کی واقفیت ہو نا پریزیڈنٹ سے یا کسی بڑے منسٹر سے، اس کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں یار اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. آپ کو کیا پتا اللہ والوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں. آپ کا ہاتھ تو اپنی جیب میں جاتا ہے، ان کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں جاتے ہیں. چونکہ افسر کی واقفیت ہوتی ہے نا، تو افسر اس بندے کے کام کر دیتا ہے چاہے اس کو فیور ہی کرنی پڑے، اسپیشل فیور. تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ تو آؤٹ آف دی وے جا کے دن کا کام کر دیتا ہے. بھائی مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ بندے کی فیور کرنے پر تیار ہوتے ہیں، لہذا آؤٹ آف دی وے کا لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکتا. ہر کام وہ اپنی مرضی سے بندے کی منشا کے مطابق کر دیتے ہیں، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتے ہیں. چھٹا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے متقی بندے کو بے حساب بے گمان رزق عطا فرما دیتا ہے، یہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ادھر سے رزق عطا فرما دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے اور تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں اس کو گمان بھی نہیں. چنانچہ کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو توقع بھی نہیں ہوتی، اتنا بڑا آرڈر جب دم آ جاتا ہے، توقع بھی نہیں ہوتی، ایک نیا ایونیو کھل جاتا ہے اور اللہ ادھر سے بندے کو فائدہ دے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے کام بھی آسان کر دیتے ہیں اور ان کو رزق بھی بغیر گمان کے عطا فرما دیتے ہیں. کام آسان کر دینے پہ ایک بات یاد آئی، چاہے پہلے بھی سنائی ہو لیکن گاہے گاہے باز خاں ہی قصہ فارینہ را. ایک قاری صاحب تھے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، مدینہ منورہ میں ان کا قیام تھا اور ماشاءاللہ اللہ کی شان، ہر سال ہمارے حضرت حج پہ جاتے اور قاری صاحب نے ان کے لیے عقیقہ تیار کیا ہوا ہوتا تھا، کبھی ایک بکرا اور کبھی دو بکرے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹیاں دی اور 9 بیٹے عطا فرمائے قاری صاحب کو، اور وہ بھی اللہ کا بندہ، اس نے 9 کے 9 بچوں کو عالم حافظ قاری بنا دیا. ایک مرتبہ مسجد نبی میں یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، قاری صاحب آئے، سلام کیا، ہم ان کی بڑی قدر کرتے تھے کیونکہ ہمارے حضرت کے بڑے خدام میں سے تھے. کہنے لگے ایک بات کہنی ہے، کسی اور کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا، آپ میرے محرم راز ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد تو بہت زیادہ دی مگر میں اکیلا ہوں کمانے والا، 2 کمروں کا گھر ہے اور ہم اتنے مرد اور عورتیں اس گھر کے اندر رہتے ہیں، ہم میرا بچہ ماشاءاللہ بڑا جو ہے عالم بھی بن گیا، حافظ قاری بن گیا، دوسرا بچہ اگلے سال بن جائے گا، تیسرا اس سے اگلے سال بن جائے گا، بچے جوان ہو گئے ہیں، اب بچوں کے رشتے کرنے کی مجھے بڑی فکر ہے. اور عرب میں شادی کا خرچہ وہ لڑکے والوں کو اٹھانا پڑتا ہے، کئی ملکوں میں تو لڑکی والے جہیز سارا تیار کر کے دیتے ہیں نا، مگر عربوں میں معاملہ اور ہے، وہاں لڑکے والے ہی سب کچھ تیار کرتے ہیں، تو خرچہ بھی انہی کے سر. اور کہنے لگے کہ میرے پاس تو اتنی وسائل نہیں کہ میں ایک کمرے کا گھر اور لے لوں کہ جس بچے کی شادی ہوگی وہ میاں بیوی الگ جا کے رہیں. تو آج میں اپنے چند دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سب مجھے بہت ملامت کرنے لگ گئے، بڑا تو صوفی آ گیا اور بڑا تو وصلا آ گیا، سارے بچوں کو تو نے یہی مولوی بنا دیا، تو 2-4 کو مولوی بنا لیتا، کسی کو انجینئر بناتا، ڈاکٹر بناتا، کوئی کما کے لاتے، تیرے ہاتھ بازو بنتے. کہنے لگے کہ میں نے بہت ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ زیادہ تھے، وہ غالب آ گئے، اور میں اندر سے آج ٹوٹا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں نے تو نیک نیتی سے دین سکھانے کے لیے بچوں کو دین پڑھایا، مگر ظاہری اب میرا کوئی دست و بازو بننے کے قابل نہیں ہے، اور مجھے اب یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ میرے اپنے بیٹے کے لیے بچی کا رشتہ کون دے گا، تو آپ کے پاس میں آیا ہوں کہ بس دعا کر دیجیے. ہم نے کہا قاری صاحب بہت اچھا، آپ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے خدام میں سے ہیں. اس نے کہا جی کل ہم نے ایک گھر جانا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک انجینئر صاحب تھے پاکستان کے، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گئے، ان کے ہاں بھی بیٹی ہے اور ان کی بیوہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں. ہم نے کہا قاری صاحب انشاءاللہ ہم ابھی سلام کے لیے بڑے دربار حاضر ہو رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. اچھا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ دوسرے دن قاری صاحب نہ عشاء کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لہراتے ہوئے آ رہے ہیں. پوچھا قاری صاحب خیر ہے؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے دعا لمبی قبول کر لی. بھائی لمبی قبول کرنے کا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت میں اور میری اہلیہ ہم ان کے گھر گئے بچی کو دیکھنے کے لیے. 5 منٹ کے اندر میری اہلیہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ ذرا ایک الگ کمرے میں آئیں، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو میں سمجھا کہ یا تو انہوں نے ہماری بات کو ریجیکٹ کر دیا یا کوئی ایسی شرط ڈال دی کہ جو ہم پوری نہیں کر سکتے، کہ میری وائف مجھ سے اس گھر میں رابطہ کرنا چاہتی ہے. تو کہنے لگے کہ میں اس کمرے میں گیا تو وائف آئی بڑی ہنسی مسکراتی، کہنے لگی اللہ نے ہمارا کام بنا دیا. میں نے کہا الحمدللہ. کہنے لگی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آدمی فوت ہوا وہ اپنی بیوی کو نصیحت وصیت کر گیا تھا کہ میری جتنی بھی اولاد ہے میں نے سب کے رشتے دیندار نیک لوگوں سے کرنے ہیں. تو اس کی بیوہ کہتی ہے کہ چونکہ مجھے وصیت ہے تو میں تو فقط دین دیکھوں گی. اور اس کو جب میں نے کہا کہ میرا بیٹا حافظ عالم قاری سب ہے تو اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہنے لگی کہ ہم نے اپنے سب بچوں کی منگنیاں کر دی. میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس کی 9 بیٹیاں اور میرے 9 بیٹے اور ہر بیٹی میرے کسی بیٹے سے 2 سال چھوٹی ہے. تو ہم نے 9 منگنیاں کر دی، ہمارے ایک ایک بیٹا تیار ہوتا جائے گا، ہم جوڑے کی شادی کرتی جائیں گے. ماشاء یجعلہ من امرہ یسرا. لوگوں کو ایک رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں کھانی پڑتی ہیں، سالوں پریشان رہنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے والوں کے یوں راستے ہموار فرمائے. یہ تقویٰ ہے. 8 فائدہ، ہاں، تو رزق اللہ رب العزت ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا، سبق کوئی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ادھر سے رزق عطا فرما رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویرانے میں گئے فراغت کے لیے، اور جب وہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے اس میں سے چوہا نکلا. یہ چوہا جس سوراخ سے نکلتا ہے نا اس کو بل کہتے ہیں اردو میں. اور اس نے 1 دینار لا کے باہر ڈال دیا، پھر گیا 2 دینار، پھر 3 دینار. جب یہ اپنی فراغت حاجت سے فارغ ہو چکے تو کوئی 17 کے قریب دینار اس نے باہر لا کے ڈالے تھے اور وہ چلا گیا تھا. اس صحابی نے وہ اٹھا لیے اور اٹھا کے اس کو مدینہ طیبہ لے آئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی تھی نا تو نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے اس بارے میں. چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح اپنی حاجت سے فراغت کے لیے گیا تھا تو ایک چوہا اپنے بل میں سے یہ اتنے دینار لا کے باہر ڈال گیا، میں اٹھا کے لایا ہوں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے ذریعے سے پہنچا دیا، تم اسے استعمال کرو. اب جب کبھی کتاب میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا بہت حیران ہوتے ہیں، یا اللہ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا کہ ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا، بلوں سے رزق ملتا تھا، اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ جو سارا مہینہ کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے، یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ کار کا بل، یہ انشورنس کا بل، اور یہ ٹیلی فون کا بل. اتنے بل کہ بل دیکھ کے دل ہل جاتا ہے. تقوی کو اختیار کرنے پر اللہ رب العزت انسان کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے اس بندے کو گمان بھی نہیں. آج نوکری کے ذریعے رزق ملنے کا یقین ہے، زراعت کے ذریعے رزق ملنے کا یقین ہے، ہاتھ بازو کے ہنر سے رزق ملنے کا یقین ہے۔ آج قرآن مجید نے جو کہا کہ ایمان کامل اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے رزق دیتا ہے، آج اس کے یقین دلوں میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی یہ مدارس کے طلباء دین پڑھ جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ او خدا کے بندو، جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کھلاتے تھے وہیں سے اللہ ان کے ورثاء کو بھی کھلائیں۔ انبیاء دنیا میں آتے تھے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، فرماتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، کھلے لفظوں میں فرماتے تھے کوئی تم سے بدلہ نہیں میں مانگتا، میں تمہیں اللہ کی بات سنانے کے لیے آیا، میرا مالک میرا اللہ ہے۔ تو تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ساتواں فائدہ یہ کہ تقوی والے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی معیت عطا فرما دیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اب دیکھیے یہ تمام باتیں قرآن مجید سے ثابت ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، کوئی ما کان حدیث یفترا، گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں جو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں، ہر ہر بات پر قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالی متقین کے ساتھ۔ کیا مطلب متقین کے ساتھ؟ یعنی اللہ تعالی کی مدد کا وزن متقی بندے کے پلڑے میں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب ہمارے پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن آئے گا پھر یہ پلڑا سارے جہان سے جھک جائے، پھر ہم تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت کامیاب ہوں۔ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین، جن میں صبر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، جن کو اللہ کی معیت ہوتی ہے، وہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں اللہ ان کو کثیر جماعت پر غالب کر دیا۔ اب یہ تو لفظی ترجمہ تھا نا، اگر مفہوم سمجھنے کے لیے عرض کروں نا اپنی زبان میں تو وہ یوں بنتا ہے اس آیت کا، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باز مروا دیے، واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ پروردگار ساتھ دیتا ہے تو چڑیاں بھی باز مار گرایا کرتی ہیں۔ آج ہم ڈرتے پھرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، ایمان پہ محنت کیجئے اور پھر اس کی جو ہے نتائج دیکھیے۔ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نا نا نا، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا اور تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ ہم ایمان پہ محنت تو کریں۔ آج ہمارے یہ جماعت والے بھائی گھنٹوں سمجھاتے رہتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں، ورنہ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ایمان بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پر محنت کی ضرورت ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ آٹھواں فائدہ کہ جو انسان متقی ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو متقی ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا وہ تو پھر محبوب کل جہاں بن گیا. حدیث میں آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتے ہیں دعا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ آسمان کے اندر اعلان کرتے ہیں اور آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین پہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے کان نہیں لوگوں کے دل اس کو سنتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے دنیا میں قبولیت رکھ لیا کرتا، لوگوں کے دلوں میں محبت اس کی ہوتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. ہر عمر کے ہر جگہ کے لوگ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے، اس کا پرتاؤ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی محبتیں ڈال دیتے. پھر اللہ رب العزت بندے کے حالات کو سنوارتے ہیں تقوی کی وجہ سے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. پھر آگے دسواں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دشمنوں سے حفاظت فرماتے ہیں اگر وہ متقی ہوتا ہے. یہاں گھروں میں جاؤ نا تو ایک سائن لگا ہوتا ہے کہ پروٹیکٹڈ بائی فلاں. کوئی کتنا پروٹیکٹ کر سکے گا، وہ بھی مخلوق ہے. متقی ہم اگر بن جائیں گے تو پھر ہمارے ماتھے پہ لکھا جائے گا پروٹیکٹڈ بائی دی کریئٹر آف دی یونیورس. اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو پروٹیکٹ فرماتے ہیں، آدات حفاظت فرماتے ہیں. سنیے قرآن عظیم شان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم اپنے اندر صبر ضبط پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو، تو تمہیں تمہارے دشمنوں کی مکاریاں کوئی نقصان دے نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت فرمائی. مکہ مکرمہ کے جتنے بھی سردار تھے سب چاہتے تھے کہ بس ہم کسی طرح ان سے جان چھڑائیں. چنانچہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس بھی پہنچ گیا بنفس خبیث. انہوں نے پوچھا بڈھے تو کہاں سے آیا؟ کہتا ہے میں شیخ نجدی ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اپنے تجربے سے میں تمہیں اچھا مشورہ دوں. انہوں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ مشورہ ہونے لگا، ایک نے کہا ان کو اونٹ پہ بٹھا کے یہاں سے بھیج دو، کہیں اور چلے جائیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس بندے کے اندر اتنی میگنیٹک پاور ہے، کشش ہے، سپیکنگ پاور ہے کہ یہ جہاں جائے گا ان لوگوں کو اپنا بنائے گا اور مضبوط ہو کے یہ واپس پلٹ کے حملہ کرے گا اور تمہارا نام و نشان مٹا دے گا. اچھا، ایک نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ ان کو گھر کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں، بس ایک روشن دان سے کھانا دے دیا کریں گے تو کچھ دنوں کے بعد بالآخر موت آئی جائے گی. کہنے کا یہ کیا بات کی؟ اس کے قبیلے والے چاہنے والے حملہ کریں گے اور اسے چھڑوا کے لے جائیں گے. ابو جہل نے کہا کہ ہاں میرے ذہن میں ایک تجویز ہے. کون سی؟ کہ جتنے قبائل ہیں نا سب ایک ایک بندے کو بھیج دیں اور ہم گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور جب یہ صبح اندھیرے منہ نکلیں اپنے گھر سے تو سب مل کر حملہ کریں اور ان کا کام تمام کر دیں، تو پھر ان کے جو گھر والے ہیں رشتہ دار ہیں وہ اتنے قبیلوں سے تو جنگ نہیں کر سکیں گے. شیخ نجدی کہنے لگا ویل ڈن، زبردست بات کی، ایسے کرنا چاہیے. چنانچہ یہ بات طے پا گئی، سارے قبیلوں سے ایک ایک بندہ چن کر گھیرے کر کے کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا، آپ ہجرت کر جائیے. جا نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی، سارے سور تشریف لے گئے. اچھا دیکھیے، جب صبح ان کو پتا چلا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، تو وہ قدموں کے نشانوں سے پیچھے چلے ٹریس کرنے کے لیے، ٹریسر بھی ان کے ساتھ تھے. غار ثور کے دروازے پہ پہنچ گئے، وہاں کیا تھا، غار ثور کے دروازے پر ایک مکڑی نے جالہ بنا دیا تھا. تو انہوں نے جب جالے کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے ادھر تو کبھی کوئی اندر گیا ہی نہیں، حالانکہ چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑے تھے. اب یہاں پر ایک نقطہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی میں اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ جو مکڑی کا جالہ ہے یہ گھروں میں سب سے کمزور گھر، دیواروں میں سب سے کمزور دیوار، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، لوگوں جب میں اپنے محبوب کی حفاظت کرنے پہ آتا ہوں میں مکڑی کے جالے کی دیوار بھی بنا دیتا ہوں، ساری دنیا مل کے وہ دیوار بھی نہیں توڑ سکتی. اتنے کمزور دیوار سے میں اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھا دیتا. تو اللہ تعالیٰ آدات حفاظت فرماتے ہیں. حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ایک مدرسہ ہے دہلی سے کوئی 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر. جب ملک تقسیم ہو رہا تھا تو ان دنوں میں بہت آپس میں جھگڑے ہو جاتے تھے، کبھی ہندو حملہ کر دیتے، کبھی سکھ حملہ کر دیتے، کبھی مسلمان کر دیتے، عجیب افراتفری کا عالم تھا ان دنوں میں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے باہر قریب میں سکھوں کی بستیاں تھیں دو. تو ایک دن ایک معلم ایک استاد وہاں سے جا رہے تھے تو ایک سردار صاحب آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کہیں سے فوج بلوائی ہوئی ہے. تو وہ سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے کیوں سردار جی؟ کہنے لگے کہ ہم تین مرتبہ سب کے سب تلواروں خنجروں سے لیس ہو کر نکلیں کہ اس مدرسے کے سب طلباء اور مسلمان مردوں کو ختم کر دیں. جب بھی ہم قریب پہنچے ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی فوج اس مدرسے کی حفاظت کر رہی ہے اور ہم قریب نہیں جاتے. تو اس استاد نے جب آ کے حضرت کو یہ بات سنائی تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں نے مدرسے میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بڑی عمر کے طلباء الگ رہیں، چھوٹی عمر کے الگ رہیں. میرے مدرسے میں چونکہ گناہ نہیں تھا اس وجہ سے اللہ نے ان کی حفاظت پر فرشتوں کو متعین فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ یوں آدات حفاظت فرما دیا. تقوی کا 11 فائدہ کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت کے بڑے درجات عطا فرمائیں گے. آخرت کی ساری کامیابی ہے ہی متقی بندوں کے لیے. چنانچہ پل صراط سے کون گزرے گا جو متقی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر جو متقی ہوں گے ان کو ہم بچا لیں گے، پار کرا دیں گے، اور جو ظالم ہوں گے ان کو جہنم میں گرا دیں گے. اور جنت کی طرف کون جائے گا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اس لیے فرمایا ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو یہ سارے کے سارے فائدے متقی لوگوں کے. پھر ایک بارواں فائدہ کہ متقی لوگوں پر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. سنیے قرآن عظیم شان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ ان بستی دیشوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. متقی کی صحت میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، یاداشت میں برکت، رزق میں برکت، عزت میں برکت، ایمان میں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. اور تیرویں چیز کہ متقی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا مقبول بندہ بناتے ہیں، اس کے اعمال کو قبول کرتے ہیں. ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول کرنا. یہ تو چند فائدے ہیں، اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں تو آپ کو اس سے زیادہ اور بھی مل جائیں گے متقیوں کی باتیں. یہ قبولیت بھی عجیب ہے. دیکھیے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو اللہ نے جو قبولیت عطا فرمائی ہے ان کے تقویٰ کی بنا پر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کو جو قبولیت اللہ نے عطا فرمائی کس وجہ سے؟ کہ تقوی کی وجہ سے. درس نظامی اللہ کے ایک مخلص بندے نے ترتیب دیا، پوری دنیا کے اندر اللہ نے آج اس کو قبولیت عطا فرمائی. جو عالم بنتا ہے ابھی کیا پڑھے ہو جی میں درس نظامی پڑھا، اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. دنیا میں مدارس تو بہت ہیں مگر دالم دیوبند کو اللہ نے قبولیت عطا فرما دی. کس لیے؟ بنانے والوں کی زندگی میں تقویٰ تھا. حضرت مولانا قاسم نونوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو تقویٰ دیا تھا اور ان کی وجہ سے یہ دالم بھی ایسا تھا، اس سے سالت تقویٰ کا مصداق بن گیا تھا. کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. اخلاص کا تاج محل کھڑا کر کے چلے گئے. قبولیت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال جنوب، جہاں چلے جائیں دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند آپ کو بیٹھا دین کا کام کرتا نظر آئے گا. تو یہ قبولیت ہوتی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں بناتے مدرسے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد انگریزی سکول بنا ہوا ہوتا ہے. ہم نے ایسے مدرسے دیکھے کروڑوں روپیہ لگا کے بلڈنگ تیار کی اور بعد میں وہاں کوئی ہے ہی نہیں، 15 سال سے بلڈنگ کو تالا لگا ہوا. تو عمارتیں تو لوگ بھی کھڑی کر دیتے ہیں مگر قبولیت تو کسی اور طرح سے ہوتی ہے. تو متقی بندے کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. اس کی تاکید کی انتہا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اب ایک آیت میں ایک دفعہ فرما دیتے تو یہ بھی بہت تھا، ایک آیت میں دو دفعہ. سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھو اتقوا اللہ ایک دفعہ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی آیت ہے دو دفعہ تقویٰ، اور یہ تو ایمان والوں کو خطاب، پھر انسانوں کو خطاب. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، دیکھو اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. ایک آیت میں دو دفعہ تکرار. اللہ اکبر کبیرہ. اب بتائیں کہ اگر ایک سانس میں میں بات کو دو دفعہ کروں تو وہ کتنی اہم ہوتی ہے. اللہ رب العزت ایک بار ایک فکرے میں دو مرتبہ اتق اللہ جو فرما رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر ہم اللہ رب العزت کے انعامات کو نہیں پا سکتے. یہ تقوی اختیار کر لیجئے, دل میں یقین کر لیجئے کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہم نے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا, ہم نے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا. اس لیے کہ جو جانور کسی کھیتی کے قریب چرتا رہے گا وہ کسی نہ کسی دن کھیتی میں منہ مارے گا. تو تقوی یہ ہے کہ احتیاط کی زندگی گزار. اس لیے تقوی کا تعلق فقط کھانے پینے سے نہیں. کئی صوفی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بس کھانے میں تقوی ہے اور بیوی کو اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو زندہ درگور گھر میں کیا ہوا ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں بڑے متقی ہیں. یہ تقوی نہیں ہے. تقوی پوری شریعت پر احتیاط کے ساتھ چلنے کا دوسرا نام. اس لیے ذرا قرآن مجید سے پوچھئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں, تو قرآن مجید بتاتا ہے. یاجد اپنی بات مکمل کرنے لگا ہے, تھوڑا سمیٹتے ہیں اپنے مضمون کو. آپ ذرا توجہ سے سنیے. قرآن مجید نے بتا دیا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. اب قرآن مجید کی تعریف سنیں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ جو سارے احکام شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں جو متقی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ ان روزوں کی برکت سے جو فرمایا لعلکم تتقون, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تقویٰ عطا فرمائے. اگر کوئی اس عاجز سے سوال کرے کہ جی ہمیں آسان لفظوں میں بتائیں کہ تقوی کیا ہے, تو وہ بھی بتا دیں یا دعا کر لیں, شاید بات لمبی ہو گئی بتلا دیں. ہمیں ایک مرتبہ تجربہ ہوا, عمرے کے لیے گئے تو وہاں کے ایک ساتھی جو ہمارے دوستوں میں سے تھے مگر مقیم وہاں سے کاروبار کام کر رہے تھے, ان کو شوق ہوا کہ ہم بھی ساتھ عمرہ کریں. احرام باندھ کے آگے, اب جیسے ہی ہم چیک پوسٹ کے قریب گئے نا تو ان کا رنگ اڑا ہوا, خوف پسینہ آیا ہوا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے حضرت بس شوق تھا آپ کے ساتھ عمرہ کروں اور جلدی میں ورکا نہیں بنوا سکا. وہاں کے کام کرنے والوں کے لیے بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے, ورکہ چاہیے ہوتا ہے. تو ان کے پاس اقامہ تو تھا وہاں کا, لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والا اجازت نامہ ورکہ نہیں بنوایا تھا. جب سامنے چیک پوسٹ نظر آئی تو اب ان کو یاد آیا, اوہو میں نے تو ورکہ بنوانا تھا. اب ان کا رنگ جو ہے نا حق ہو گیا. اب میں نے دیکھا کہ گاڑی آہستہ تو کرنی تھی ڈرائیور نے اپنی کار کی, تو جیسے جیسے وہ چیک پوسٹ قریب آ رہی تھی نا اس بیچارے کا سانس ایسے جیسے بس رکنے کے قریب تھا. وہ کہتا تھا کہ حضرت پولیس والے نے اگر روک لیا تو یہ مجھے واپس بھیج دے گا, میں غیر قانونی تو ہوں نہیں, کتنا کہے گا تمہیں جانے کی اجازت نہیں تو میں آپ کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکوں گا, عمرہ تو میں پھر کر لوں گا, تو میرے دل کی جو تمنا ہے وہ پوری نہیں ہو سکی. تو ہم نے دیکھا کہ جب اس چیک پوسٹ کے بالکل قریب گئے اور گاڑی آہستہ ذرا کر لی نا ڈرائیور نے, تو اب اس کا جو ہے نا سانس جیسے رکا ہوا ہوتا ہے اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ اگر اس نے اشارہ کر دیا جانے کا تو پھر تو نجات ہو جائے گی، اور اگر اس نے سٹاپ سائن دکھا دیا تو پھر تفتیش ہو جائے گی کیا بنے گا. اب جیسے ہی ہم قریب آئے تو اس نے پہلے تو ہمیں کہہ دیا رکو، یوں کر دیا. اب جیسے ہی اس نے رکنے کا کہا نا تو میں نے دیکھا کہ ایسے کر کے نا اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ بھئی یہ تو ہمیں روک لیا گیا، اور زیادہ خوف زدہ. مگر اللہ کی شان کہ اس چیک پوسٹ والے نے اس مسکین صورت کو دیکھا تو کہنے لگا یہ اللہ جاؤ. اب جب ہم نکلے تو طبیعت یکدم بحال ہو گئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. میں نے پوچھا قاری صاحب آج ایک مسئلہ ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے راستے میں بھی ایک چیک پوسٹ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. لوگو جیسے دنیا میں ایک ایک کر کے تم پیدا ہوئے وہاں سے بھی تم ایک ایک کر کے پاس ہوگے، وہاں ہمارے فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ پھر کسی کو جانے دیں گے اور کسی کو روک لیں گے. وہ ہے اصل دن. تو تقویٰ کہتے ہیں انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ ایسی زندگی گزارے شریعت و سنت پہ چلنے والی کہ قیامت کے دن اس چیک پوسٹ کے اوپر کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ. ورنہ کتنے ہوں گے حقدار حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور یہ صاحب مزے میں جا رہے ہوں گے کہ ہم تو بس چلتے ہیں یہاں سے، اور فرشتے کہیں گے کہ نہیں آپ کو تو کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اسے روک لیجئے، ہم نے اس کا ٹرائل لینا ہے. اس کی زندگی ایسی تھی کہ چھپے گناہ کیا کرتا تھا، لوگوں میں بڑا صوفی بنا پھرتا تھا، اوپر سے میاں تسبیح تھا اندر سے میاں قصبی تھا. وَقِفُوهُمْ اسے روک لیجئے انہم مسئولون. ہم نے ان سے سوال پوچھنا ہے، ان کی تفتیش کرنی ہے، ذرا اس کو بھی پوچھ لیجئے روکیے. اس لیے کہ یہ دیکھنے میں تو دین کا کام کرنے والا تھا مگر اپنی بیوی کو گھر میں ستایا کرتا تھا، اس سے بھی ہم نے تفتیش کرنی ہے. فلاں بزنس مین ہے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ذرا اس کو بھی روک لیجئے، یہ دوسروں کے کنٹینر منا کر پھر گول کر جایا کرتا تھا، آج ہم نے اس سے بھی تفتیش کرنی ہے. سوچئے جب اللہ رب العزت کے فرشتے چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوں گے اور ہم اس وقت گزر رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو ہمارا گریبان پکڑیں گے. کسی سے الجھ پڑے تھے، کسی کی غیبت کی تھی، کسی سے بہتان لگایا تھا، کسی کو گھر میں غصہ دکھایا تھا، بے جا ظلم کیا تھا. ذرا غور کیجئے، ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے، ممکن ہے چیک پوسٹ پہ سینکڑوں بندے ہمیں مل جائیں. اللہ اس نے ہمارا بھی حق دینا ہے، ہمارا بھی حق دینا ہے، اور ہماری شکل دیکھتے ہی اعلان ہو جائے وَقِفُوهُمْ اسے بھی روک لیجئے انہم مسئولون. ان سے سوال کیا جائے گا. اس دن کے سوال کا ڈر اگر آج دل میں رکھ کر ہم احتیاط بھری ایسی زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑنے والا کوئی بھی نہ ہو، تو ایسے بندے کو متقی کہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسی تقوی بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.